اسماء الحسنى نمبر 30، العدل یعنی منصف یعنی فیصلے میں ظلم نہ کرنے والا. عدل کے معنی عادل، اور یہ وہ ذات ہے جس سے عدل کا فعل صادر ہو جو ظلم و ستم کے خلاف ہے. وہ شخص عادل کو نہیں پہچان سکتا، اس کے عدل کو نہیں پہچانتا. لہذا جو شخص اس وصف کو معلوم کرنا چاہے، اس کو چاہیے کہ حتی المقدور اللہ تعالی کے تمام افعال کا جو بالائے آسمان سے لے کر زیر زمین تک تعلق رکھ تے ہیں علم حاصل کرے، حتیٰ کہ جب وہ خدا کی آفرینش میں باوجود اپنے مقرر اور سہ کرر غور و فکر کے کسی قسم کی کجی اور قصور نہ پائے گا، تو بارگاہ رب العزت کی شان و عظمت اس کو دم بخود بنا دے گی، اور اس کے کاموں کا اعتدال و انتظام اس کو حیران کر دے گا. اس وقت عدل خداوندی کے معنی کا کوئی حصہ اس کے ذہن میں آ سکتا ہے. اللہ تعالیٰ نے کئی قسم کی جسمانی اور روحانی اور کامل و ناقص موجودات بنائی ہیں، اور ہر شے کو اس کی آفرینش عطا کی ہے. اس لحاظ سے وہ جواد عالی حوصلہ ہے، اور اس نے ہر چیز کو مناسب ترتیب میں رکھا ہے. اس لحاظ سے وہ عدل ہے. چنانچہ عالم کے بڑے بڑے اجسام، زمین، پانی، ہوا، آسمان اور ستارے ہیں، خدا نے ان کو پیدا کر کے ایک مناسب ترتیب دی ہے. زمین کو سب سے نیچے رکھا ہے، اس پر پانی کو جگہ دی ہے، پھر پانی پر ہوا کا مقام بنایا ہے، اور ہوا پر آسمان قائم کیے ہیں. اگر اس ترتیب کو الٹ دیا جائے تو سارا نظام باطل ہو جائے. شاید یہ عدل و نظام کے لیے اس ترتیب کے مناسب ہونے کی شرح اکثر لوگوں کی سمجھ میں نہ آئے، لہذا ہم عام لوگوں کی فہم و ادراک کا لحاظ رکھتے ہیں کہ انسان کو چاہیے کہ اپنے بدن کے متعلق غور کرے جو مختلف اعضاء سے مرکب ہے، جیسے کہ عالم کا بدن مختلف اجسام سے مرکب ہے. انسانی بدن کو پہلے تو خدا نے ہڈی، گوشت اور چمڑے سے مرکب کیا ہے، ہڈیوں کو کھوکھلے ستون بنایا ہے، اور گوشت کو ان کا غلاف بنایا ہے، اور چمڑے کو گوشت کا غلاف قرار دیا ہے. اگر یہ ترتیب بالعکس ہو جائے اور اندر کی چیز باہر رکھی جائے تو سلسلہ درہم برہم ہو جائے. اگر یہ بات بھی تمہارے نزدیک باریک ہے تو ایک اور مثل سنو. اللہ تعالی نے انسان کے مختلف اعضاء، مثلا ہاتھ، پاؤں، آنکھیں، ناک اور کان پیدا کیے ہیں، وہ ان اعضاء کے پیدا کرنے میں تو وہ جواد ہے، اور ان کو خاص مقامات پر رکھنے میں عادل ہے. مثلا آنکھ کو ایسے مقام پر رکھا ہے جو اس کے لیے بدن میں تمام مقامات کی بنسبت زیادہ مناسب ہے، کیونکہ اگر اس کو گدی پر یا پاؤں پر، ہاتھ پر، کھوپڑی پر بنایا ہوتا تو جس قدر اس کے نقصانات کا اندیشہ تھا وہ مخفی نہیں. اور اسی طرح اس نے ہاتھوں کو کندھوں سے متعلق کیا ہے. اگر ان کو سر کے ساتھ یا کوکھوں میں یا گھٹنوں پر لگا دیتا تو اس سے جو خلل آتا وہ محتاج دلیل نہیں. اسی طرح اس نے تمام حواس سر میں جمع کیے ہیں، کیونکہ وہ جاسوس ہیں. ان کو تمام بدن سے بلند مقام پر ہونا ضروری تھا. اگر ان کو پاؤں پر رکھا ہوتا تو قطن ان کا نظام خلل پذیر ہو جاتا. اس امر کی تفصیل ہر عضو کے متعلق کی جائے تو یہ بیان بہت لمبا ہو جائے گا. بالاجمال اتنا سمجھ لینا چاہیے کہ اس نے جو چیز جس مقام پر پیدا کی ہے وہ اسی جگہ کے لیے مناسب ہے. اگر اس جگہ سے دائیں طرف یا بائیں طرف یا اوپر یا نیچے بنائی جاتی تو ناقص یا بات باطل یا خراب یا بدنما اور غیر متناسب ہوتی، ناک کو چہرے کے وسط میں پیدا کیا ہے، اگر اس کو ماتھے میں یا ایک رخسار میں بنایا ہوتا تو اس کے موجودہ فوائد میں ضرور کمی آ جاتی اور تجھے اس کی حکمت کا بخوبی پتہ لگ جاتا۔ واضح ہو کہ سورج کو جو خدا نے چوتھے آسمان پر بنایا ہے تو یہ کوئی لغو بات نہیں ہے، بلکہ اس نے بجا کیا ہے اور اس کو ایسے مقام پر رکھا ہے جو اس کے مقاصد حاصل ہونے کے لیے مناسب ہے، مگر تم اس کی حکمت کو سمجھنے سے قاصر ہو، کیونکہ تم کو عالم بالا اور عالم سفلی میں غور و فکر کرنے کی کم استعداد ہے۔ اگر تم ان میں نظر کرو تو ایسے عجائبات ملاحظہ کرو جن کے آگے تمہارے بدن کے عجائبات ہیچ ہیں، اور کیوں نہ ہوں جبکہ آسمان و زمین کی آفرینش لوگوں کی آفرینش سے بڑی ہے۔ کاش کہ تم کو اتنی توفیق ہوتی کہ اپنے نفس کی عجائبات کو سمجھتے اور اس میں اور اس کے ارد گرد کے اجسام میں غور کرنے سے فراغت پاتے، تاکہ اس زمرہ میں شریک ہو جاتے جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے سنریہم آیاتنا فی الآفاق وفی انفسہم، یعنی عنقریب ہم ان کو اپنے نشان زمانے میں اور خود ان کے نفسوں میں دکھائیں گے۔ یہ مرتبہ تو تم کو کہاں نصیب ہو سکتا ہے کہ ان لوگوں میں شامل ہو جن کے بارے میں خدا نے فرمایا ہے کہ وَكَذَلِكَ نُرِي إِبْرَاهِيمَ مَلَكُوتُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَلِيَكُونَ مِنَ الْمُوقِنِينَ، یعنی اس طرح ہم ابراہیم کو آسمان اور زمین کے عجائبات دکھاتے ہیں تاکہ وہ ارباب یقین میں شامل ہو جائیں، اور اس شخص کے لیے آسمانوں کے دروازے کیوں کر کھولے جائیں گے جس کو دنیا کے فکر و تردد نے اپنے دھندوں میں غرق کر رکھا ہو اور حرص و ہوا نے اپنا غلام بنا لیا ہو۔ الغرض یہ بیان اس اکیلے اسم کی راہ معرفت کی پہلی منزل دکھانے کے لیے ایک اشارہ تھا، اس کی پوری پوری شرح کے لیے کئی بڑے دفتر درکار ہوں گے، اور اسی طرح ہر اسم کے معنی کی شرح، کیونکہ تمام اسماء افعال سے مشتق ہیں جن کا سمجھنا افعال اور ان اشیاء کے سمجھنے پر موقوف ہے جو اللہ تعالیٰ کے افعال سے موجود ہے، اور جو شخص ان کا مجمل مفصل علم نہیں رکھتا بس اس کے پاس ان کے متعلق محض تفسیر و لغت کے سوا اور کچھ نہیں، ان کا مفصل علم تو حاصل ہو نہیں سکتا کیونکہ اس کی کوئی انتہا نہیں رہا بالاجمال علم، سو وہ مقدور بھر حاصل ہو سکتا ہے، اور اسی پیمانے پر بندہ کوئی اسماء کی معرفت حاصل ہوتی ہے، اور اتنی معرفت بھی تمام علوم کو حاوی ہے۔ اس قسم کی کتاب سے مدعا یہ ہے کہ اس کی ابتدائی موٹی موٹی باتوں کی طرف اشارہ کیا جائے۔ بس تنبیہ، عدل سے بندہ کا جو حصہ ہے وہ مخفی نہیں، اپنی صفات کو اعتدال پر لانے کا پہلا حق یہ ہے کہ شہوت اور غضب کو عقل و دین کے ارشاد کا پابند بنانے، اور اگر اس نے عقل کو شہوت اور غضب کا خادم بنا دیا تو وہ ظلم کا مرتکب ہوگا۔ یہ تو اپنے نفس کے متعلق عدل کا خلاصہ تھا، اور اس کی تفصیل تمام حدود شرع کی رعایت ہے، اور ہر عضو کے متعلق عدل یہ ہے کہ ان کو ایسے کاموں میں استعمال کرے جن کی شریعت نے اجازت دی ہے، اور اپنے عیال و اولاد کے متعلق، اور اگر رئیس ہے تو اپنی رعیت کے متعلق جو عدل چاہیے وہ ظاہر ہے۔ لوگ خیال کرتے ہیں کہ ظلم ایذا ہے اور عدل لوگوں کے حق میں نفع رسانی ہے، لیکن حقیقت میں یہ درست نہیں، بلکہ اگر کوئی بادشاہ ہتھیاروں، کتابوں اور اموال سے بھرا ہوا خزانہ کھولے اور اموال تو غنی لوگوں کو دے ڈالے، اسلحہ اہل علم کے حوالے کرے اور ان کو قلعوں کی کنجیاں دے دے، کتابیں فوجی لوگوں کو بخش دے اور ساتھ ہی مسجدیں ان کے حوالے کر دے، تو اس نے نفع تو پہنچایا لیکن اس نے ظلم بھی کیا اور عدل سے کنارہ کشی کی، کیونکہ ہر ایک چیز کو اس کے غیر مناسب مقام میں استعمال کیا، اور اگر مریض کو دوائیں پلانے، پچھنے لگانے، فیض کھولنے میں ایذا دی اور جبر کیا، اور مجرموں کو مارنے، ہاتھ پاؤں کاٹ ڈالنے اور قتل کر ڈالنے کی سزا دی، تو وہ عادل سمجھا جائے گا، کیونکہ ہر امر کو اس کے مناسب مقام میں رکھا ہے۔ دین کی جہت سے اس وصف کے مشابہ میں بندہ کا حصہ اس بات کا ایمان ہے کہ اللہ تعالی عادل ہے، اس کی تدبیر اور حکم اور تمام افعال کے متعلق اس پر اعتراض نہیں کیا جا سکتا، خواہ وہ بندہ کی مراد کے موافق ہوں یا نہ ہوں، کیونکہ یہ ساری باتیں انصاف ہیں اور ویسی ہی ہیں جیسی چاہئیں۔ اگر وہ اس کام کو نہ کرتا جو اس نے کیا ہے، تو اس سے کوئی اور خرابی پیدا ہو جاتی جو اس سے بھی زیادہ ضرر رساں ہوتی، جیسے کہ اگر مریض کو پچھنے نہ لگوائے جائیں تو ایسا نقصان پہنچے جو پچھنوں کی روح سے زیادہ تکلیف دہ ہو۔ اس لحاظ سے اللہ تعالی عادل ہے، اور اس بات پر ایمان لانا تمام ظاہری و باطنی انکار و اعتراض کی جڑ کاٹ ڈالتا ہے۔ زمانہ کو برا بھلا نہ کہنا چاہیے، اور نہ اشیاء کو فلک سے منسوب کرنا چاہیے، اور نہ اس پر اعتراض کرنا چاہیے جیسے عام لوگوں کی عادت ہے، بلکہ یہ سمجھے کہ یہ تمام اسباب خدا کے حکم کے تابع ہیں، اور سب کے سب ایک مناسب ترتیب سے اپنے مسببات کے ساتھ مرتب ہیں، اور ان کی ترتیب اعلیٰ درجہ کے عدل و لطف پر مبنی ہے۔ اسماء الحسنی نمبر 31، اللطیف یعنی باریک بین۔ اس اسم کے متعلق، اس اسم کی مستحق ذات وہ ہے جو مصلحتوں کی باریک باریک باتیں جانے اور ان کو ان کے مستحق کی طرف سختی سے نہیں بلکہ نرمی سے پہنچائے۔ جب فعل میں نرمی اور علم میں باریک بینی ہو جائے تو لطف کے معنی پورے ہو جاتے ہیں، اور اس کا کمال علم و عمل میں خاص خدا کے لیے متصور ہے۔ خدا کا باریک اور دقیق باتوں پر جس قدر احاطہ ہے، اس کی تفصیل ہو نہیں سکتی، بلکہ ہر مخفی بات اس کے علم میں ویسی ہی ظاہر ہے جیسے کھلی بات، کچھ بھی فرق نہیں۔ افعال میں اس کی نرمی اور مہربانی بھی شمار میں نہیں آ سکتی، کیونکہ فعل کی مہربانی کو وہی سمجھ سکتا ہے جو اس کے تمام افعال کی تفصیل بھی جانتا ہو اور اس میں مہربانی کے نقطے سمجھتا ہو۔ جس قدر وہ ان کو جانتا ہوگا، اسی قدر وہ اسم لطیف کے معنی سمجھتا ہوگا۔ اس بات کی شرح بڑا طول چاہتی ہے، اور نہیں کہ کئی دفتر اس کے دسویں حصے کو بھی کافی ہو سکیں۔ ہاں، اس کی بعض باتوں کا اشارہ کیا جا سکتا ہے۔ خدا کے بے انتہا لطفوں میں سے ایک لطف یہ ہے کہ وہ جنین کو ماں کے پیٹ میں پیدا کرتا ہے اور اس کی حفاظت کرتا ہے اور ناف کے ذریعے غذا پہنچاتا ہے، یہاں تک کہ وہ متولد ہوتا ہے تو منہ سے کھانے لگتا ہے۔ تولد کے وقت خدا اس کو سکھا دیتا ہے کہ پستان کو منہ میں پکڑے اور چوسے، خواہ رات کا اندھیرا ہو، نہ اور کوئی اس کو سکھاتا ہے اور نہ وہ کسی کو اس طرح کرتے دیکھتا ہے، بلکہ وہ انڈے کو توڑ کر چوزا نکالتا ہے اور اس کو دانے چگنے سکھاتا ہے، پھر یہ کہ وہ اس کے پیدا ہونے کے دانت نہیں بناتا، کیونکہ ابھی دودھ پینے کی عمر دانتوں کی ضرورت نہیں پڑتی، پھر جب اس کے بعد طعام چبانے کے لیے دانتوں کی ضرورت پڑتی ہے تو دانت اگاتا ہے، وہ یہ کہ وہ کسی طرح کے دانت بناتا ہے، ایک داڑھیں ہیں جو طعام کو پیسنے کے لیے ہیں اور ایک کچلیاں ہیں جو توڑنے کی غرض سے ہیں اور ایک سامنے کے دانت ہیں جو کاٹنے کی خاطر ہیں، پھر یہ کہ وہ زبان کو جس سے ظاہری غرض کلام ہے طعام کو دانتوں کی چکی میں ڈالنے کے کام پر مامور کرتا ہے۔ ایک لقمہ کے میسر ہونے کے متعلق خدا کی مہربانی کا مفصل ذکر کیا جائے جو بندہ کو بلا مشقت ہاتھ آتا ہے اور جس کی اصلاح اور تکمیل ہیں، ایک مخلوق نے جس کا شمار نہیں ہو سکتا مدد دی ہے، کسی نے زمین کو درست کیا، کسی نے بیج بویا، کسی نے سینچا، کسی نے فصل کو کاٹا، کسی نے کھلیان سے غلہ نکالا، کسی نے اس کو پیسا، کسی نے گوندھا، کسی نے پکایا، وغیرہ وغیرہ، تو اس کی تفصیل اختتام کو پہنچی۔ الغرض، اللہ تعالیٰ نے اس حیثیت سے کہ اس نے امور کی تدبیر کی ہے حکم ہے، اور اس حیثیت سے کہ ان کو ایجاد کیا جواد ہے، اور اس حیثیت سے کہ ان کو ترتیب دی مصور ہے، اس حیثیت سے کہ ہر چیز کو اس کے مناسب مقام میں رکھا عدل ہے، اور اس حیثیت سے کہ اس میں نرمی کے وجوہ کی کوئی باریکی نہیں چھوڑی لطیف ہے، اور جو شخص ان افعال کی حقیقت نہیں سمجھتا وہ ان اسماء کی حقیقت بھی نہیں سمجھ سکتا۔ بندوں کا اس پر ایک لطف یہ ہے کہ اس نے ان کو کفایت سے زیادہ توفیق دی ہے اور طاقت سے کم مجبور کیا ہے، ایک لطف یہ ہے کہ تھوڑی بہت یعنی دنیاوی عمر میں خفیف کوشش کرنے پر ان کو ابدی سعادت حاصل کرنے کی توفیق دی ہے، کیونکہ اس عمر کو عید کے ساتھ کچھ بھی نسبت نہیں۔ ایک لطف یہ ہے کہ وہ لید اور خون میں صاف دودھ اور سخت پتھروں سے نفیس جواہر اور مکھی سے شہد اور کیڑے سے ریشم اور سیپی سے موتی پیدا کرتا ہے، اور ان سب سے زیادہ عجیب بات یہ ہے کہ وہ انسان کو گندے نطفے سے پیدا کر کے اس کو اپنی معرفت کا خزانہ، اپنی امانت کا حامل اور آسمانوں کے عجائبات کا نظارہ دیکھنے والا بناتا ہے، اور یہ بھی وہ لطف ہے جو شمار میں نہیں آ سکتا۔ تنبیہ، اس وصف سے بندے کا خاص حصہ یہ کہ وہ اللہ کے بندوں کے ساتھ نرمی سے پیش آئے، خدا کی طرف بلانے اور سعادت آخرت کی ہدایت کرنے میں ان کے ساتھ ملامت کرے، بلا اس کے کہ تحقیر، سختی، لڑائی اور تعصب کرے۔ سب سے اچھا لطف جس میں قبول حق کی ایک کشش موجود ہوتی ہے وہ پاک عادات، اچھے خصائل اور نیک اعمال ہیں، کیونکہ چکنی چپڑی باتوں کی نسبت یہ امور زیادہ مؤثر اور پر لطف ہوتے ہیں۔ اسماء الحسنی نمبر 32، الخبیر یعنی آگاہ، دانا، عالم اور عارف۔ خبیر وہ ہے جس سے کوئی باطنی خبر مخفی نہیں، عالم سفلی اور عالم بالا میں کوئی بات ہو، کوئی ذرہ حرکت کرے یا ساکن ہو، کوئی جان بے قرار ہو یا مطمئن ہو، اس کو ہر بات کی خبر ہوتی ہے اور معنی کی روح سے علیم ہے، لیکن علم کو جب باطنی بھیدوں سے منسوب کیا جائے تو وہ خبرت کہلاتا ہے، خبرت والے کو خبیر کہتے ہیں۔ تنبیہ، اس اسم سے بندہ کا حصہ یہ ہے کہ وہ ہر بات سے جو اس کے اپنے بدن اور قلب کے عالم میں جاری ہوتی ہو خبر رکھتا ہو. قلب جن چھپی ڈھکی برائیوں سے متصف ہو جاتا ہے، مثلا بد باطنی، خیانت، دنیا دون کے لیے ہر وقت مارے مارے پھرنا، برائی کی نیت رکھنا اور بھلائی ظاہر کرنا، اخلاص ظاہر کرنے میں زمین و آسمان کے قلابے ملا دینا اور اندر کچھ بھی نہ ہونا، ان کو پوری خبر والا آدمی ہی معلوم کرتا ہے جو اپنے نفس کا خوب امتحان لیتا رہا ہو اور اس کے مکر و تلبیس اور غریب اور فریب کو اچھی طرح تاڑتا رہا ہو اور اس کے مقابلہ اور مخالفت کے لیے کمر بستہ ہو جائے اور اس سے بچنے لگے. ایسا بندہ خبیر کہلانے کا پورا مستحق ہے. اسماء الحسنی نمبر 33. الحلیم یعنی بردبار. حلیم وہ ذات ہے جو نافرمان لوگوں کو نافرمانی اور اپنے حکم کی مخالفت ہوتے دیکھے پھر بھی وہ غضب میں بے قرار نہ ہو، نہ اس کو غصہ عارض ہو، اور باوجود پورے اقتدار کے وہ بے حوصلگی کے ساتھ انتقام لینے میں جلدی نہ کرے، جیسے کہ اللہ تعالی نے فرمایا: ولو یواخذ اللہ الناس بما کسبوا ما ترک علی ظہرها من دابہ، یعنی اگر خدا لوگوں کی بدعمالیوں پر گرفت کرنے لگے تو روئے زمین پر کسی جاندار کو زندہ نہ چھوڑے. تنبیہ: حلیم کے وصف سے بندہ کا حصہ ظاہری ہے، اتنا سمجھ لو کہ بندوں کے اچھے فضائل میں سے ہے جو شرح و تفصیل کا محتاج نہیں. اسماء الحسنی نمبر 34. العظیم یعنی بزرگ، بڑا. واضح ہو کہ عظیم کا اسم اپنی وضع اول میں اجسام پر بولا جاتا ہے، چنانچہ کہا کرتے ہیں کہ یہ جسم عظیم ہے، اور جب ایک جسم دوسرے جسم سے طول عرض اور عمق میں زیادہ بڑا ہو تو کہتے ہیں یہ جسم اس جسم سے اعظم ہے. یہ اسم عظیم دو قسم کی اشیاء پر بولا جاتا ہے، ایک تو وہ شے جو ساری کی ساری نظر آ جاتی ہے، دوسری وہ جس پر پورے طور سے نگاہ کا محیط اور حاوی ہونا متصور نہ ہو سکے، جیسے زمین، آسمان وغیرہ. دیکھو، ہاتھی ایک عظیم مخلوق ہے، پہاڑ بھی ایک عظیم شے ہے، لیکن یہ چیز نگاہ میں پوری کی پوری سما سکتی ہے، لہٰذا وہ اپنے نیچے کی اشیاء کے مقابلہ میں عظیم ہے، اور زمین کی نسبت یہ امر متصور ہی نہیں ہو سکتا کہ نگاہ ہر سمت سے اس پر حاوی ہو سکے. یہی حال آسمان کا ہے، پس یہ چیزیں مدرکات بصر میں متعلقاً عظیم ہیں. مدرکات بصیرت یعنی جو باتیں عقل میں آ سکتی ہیں، بڑا تفاوت ہے. بعض کی کنہ و حقیقت پر عقل محیط ہو سکتی ہے اور بعض پر محیط ہونے سے قاصر ہے. جن اشیاء کی کنہ و حقیقت پر محیط ہونے سے عقل قاصر ہے، ان کی دو قسمیں ہیں: ایک تو وہ جن پر بعض عقول کا حاوی ہونا متصور ہو سکے، اگرچہ اکثر عقول ان سے قاصر ہوں. دوم وہ جن کا عقل کے احاطے میں آنا حقیقتاً کسی طرح متصور ہی نہ ہو سکے، اور یہ وہ عظیم مطلق ہے جو تمام عقل کی حدود سے بڑھا ہوا ہے، یہاں تک کہ اس کی حقیقت اور بھید کو پانا تصور میں آ ہی نہیں سکتا، اور وہ اللہ تعالی ہے. اس کا بیان فن اول میں گزر چکا ہے. تنبیہ، بندوں میں سے عظیم انبیاء علماء ہیں جن کی تھوڑی سی صفات کا بھی اگر کوئی عقل مند تصور کرتا ہے تو ہیبت اور روب سے اس کا سینہ بھر جاتا ہے اور دل میں ان کی عظمت کے خیال کے سوا اور کسی بات کی گنجائش نہیں رہتی۔ اس لحاظ سے ہر نبی اپنی امت کے حق میں اور شیخ اپنے مرید کے حق میں اور استاد اپنے شاگرد کے حق میں عظیم ہے، کیونکہ عقل اس کی صفات کے احاطہ سے قاصر ہے، تو اگر وہ اس کے برابر ہو جائے یا اس سے بڑھ جائے تو بھی اس کی طرف اضافت کرنے سے عظیم نہیں کہلائے گا۔ جو عظیم خدا کے سوا کسی اور چیز کے لیے فرض کیا جائے وہ ناقص ہے، ایسا عظیم عظیم مطلق نہیں ہو سکتا، کیونکہ اس کی عظمت ایک شے چھوڑ کر دوسری شے کی طرف اضافت کرنے سے ظاہر ہوتی ہے، بخلاف خدا کی عظمت کے، کیونکہ عظیم مطلق ہے، بطریق کے اضافت عظیم نہیں۔ اسماء الحسنی نمبر 35، الغفور یعنی بہت بخشنے والا۔ یہ اسم غفار کا ہم معنی ہے، لیکن اس میں ایک قسم کا مبالغہ پایا جاتا ہے جو غفار میں نہیں، کیونکہ غفار کا مبالغہ منکر مغفرت کے لحاظ سے ہے، چنانچہ فعال کا صیغہ کثرت فعل پر دال ہے اور فعول کا صیغہ فعل کی عمدگی اور کمال اور وسعت پر دلالت کرتا ہے۔ بس وہ غفور ہے بائیں معنی کہ وہ پوری اور مکمل غفران والا ہے، حتیٰ کہ وہ مغفرت کے انتہائی درجوں کو پہنچا ہوا ہے، اس کے متعلق بھی پیچھے ذکر ہو چکا ہے۔ اسماء الحسنی نمبر 36، الشکور۔ شکور وہ ہے جو تھوڑی سی طاعت کے عوض میں بہت سے درجے عطا فرماتا ہے اور چند روزہ عملوں کے بدولت آخرت میں غیر محدود نعمتیں دیتا ہے، اور جو کوئی نیکی کا کئی گنا عوض دے اس کی نسبت کہا کرتے ہیں کہ اس نے اس نیکی کا شکر کیا، اور جو کوئی محسن کی تعریف کرے اس کی نسبت یہ کہا جاتا ہے کہ اس نے اپنے محسن کا شکریہ ادا کیا۔ اگر عوض و جزا کی زیادتی کے معنی کا لحاظ کرو تو اللہ تعالیٰ کے سوا شکور مطلق کوئی نہیں، کیونکہ وہ عوض میں جس قدر زیادہ دیتا ہے اس کا شمار و حصر نہیں ہے۔ دیکھو، بہشت کی نعمتیں کبھی ختم ہونے والی نہیں ہیں، اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، قلوا واشربوا هنيئا بما اسفلتم في الايام الخاليه، یعنی خوب مزے کے ساتھ کھاؤ پیو بعوض ان عملوں کے جو تم نے گزشتہ دنوں میں کیے۔ اور اگر تم تعریف کے معنی کا لحاظ کرو تو خدا کے سوا کسی چیز کی تعریف کرنے والے کی تعریف خدا ہی کی تعریف بن جاتی ہے، اور پروردگار جب اپنے بندوں کے عملوں کی تعریف کرتا ہے تو اپنی ہی فصل کی تعریف کرتا ہے، کیونکہ ان کے اعمال اسی کے پیدا کردہ ہیں۔ اگر وہ شخص شکور کہلا سکتا ہے جس کو کچھ ملے اور شکر کرے، تو وہ ذات جو بندہ کو عطا بھی کر کے اور بندہ ہی کا شکر زیادہ عطا کرے، تو وہ شکور کہلانے کا نہایت ہی حقدار ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کی جو تعریف کرتا ہے وہ اس قسم کی ہے جیسے والذاکرین اللہ کثیراً والذاکرات، اور یاد کرنے والے اللہ کو بہت اور یاد کرنے والیاں، اور جیسے نعم العبد انہ اواب، کیا اچھے بندے تھے کہ بات بات میں خدا کی طرف رجوع کرتے تھے، وغیرہ۔ اور یہ تمام خدا کا عطیہ ہے۔ تنبیہ، بندہ دوسرے بندے کے حق میں شاکر یوں ہو سکتا ہے کہ کبھی اس کے احسان پر اس کی تعریف کرے اور کبھی اس کی نیکی کا کئی گنا عوض دے، اور یہ بات اچھی خصلتوں میں سے ہے۔ فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ من لم یشکر الناس لم یشکر اللہ، جو بندوں کا شکریہ ادا نہیں کرتا وہ خدا کا شکر کب ادا کرے گا؟ خدا کے حق میں اس کا شکر بہر صورت مجاز اور توسو کی قسم سے ہوگا، کیونکہ اگر وہ تعریف کرے گا تو اس کی پوری تعریف نہ ہو سکے گی، اگر اس کی اطاعت کرے گا تو اس کی اطاعت خود اللہ کی ایک اور دوسری نعمت ہے، بلکہ قابل شکر نعمت کے علاوہ عین اس کا شکر بھی ایک دوسری نعمت ہے۔ اللہ کی نعمتوں کے شکر کا سب سے اچھا طریقہ یہ ہے کہ ان کو اس کی نافرمانیوں میں استعمال نہ کرے، بلکہ اس کی اطاعت کے کام میں لائے، اور یہ بھی خدا کی توفیق اور رہنمائی کے ساتھ ہے۔ بندہ کے شاکر ہونے میں اور اس بات کے تصور میں ایک باریک نقطہ ہے جس کو ہم نے کتاب احیاء العلوم الدین کی کتاب الشکر میں بیان کیا ہے، وہاں ملاحظہ کرو، یہاں اس کے بیان کی گنجائش نہیں۔ اسماء الحسنی نمبر 37، العلی یعنی بہت اونچا۔ علی وہ ہے جس کے رتبے سے بڑا کوئی رتبہ نہیں اور اس کے مرتبے سے تمام مراتب نیچے ہوں، اور یہ اس لیے ہے کہ علی آو سے مشتق ہے اور یہ اس علو یعنی بلندی سے ماخوذ ہے جو سفل یعنی پستی کے قابل ہے، اور وہ یا تو محسوس درجوں میں ہوتا ہے، سیڑھیوں اور زینوں میں، اور ان تمام اجسام میں جو ایک دوسرے سے نیچے اوپر ہوں، یا موجودات کے عقلی مراتب میں ہوں جو ایک قسم کی عقلی ترتیب سے مرتب ہوں۔ بس جس چیز کو مکان کی فوقیت ہو اس کو علو مکانی ہے، اور جس کو رتبہ فوقیت ہے اس کو رتبے کا علو ہے، اور عقلی درجات، حسی درجات، درجات عقلیہ کی مثال وہ تفاوت ہے جو سبب و مسبب اور علت و معلول اور فاعل و مفعول اور قابل و مقبول اور کامل و ناقص کے مابین ہوتا ہے۔ چنانچہ تم ایک سبب فرض کرو تو وہ دوسری شے کا سبب ہو، اور دوسری شے تیسری کا سبب ہو، اور تیسری چوتھی کی، اور مثلا یہ سلسلہ 10 درجوں تک چلا جائے تو 10ویں شے آخری رتبہ میں واقع ہوگی، لہذا وہ سب سے اسفل ہے اور پہلا سبب پہلے درجے میں واقع ہے، لہذا وہ سب سے اعلیٰ ہے، اور پہلا جو دوسرے سے اوپر ہوگا تو یہ فوقیت مانوی ہے، مکانی نہیں، اور علو سے مراد فوقیت ہے۔ عقلی کی تقسیم کی مثال یہ ہے کہ موجودات سبب اور مسبب پر منقسم ہیں، سبب مسبب سے ایک درجہ اوپر ہے، بس مطلق فوقیت صرف مسبب الاسباب کا حصہ ہے۔ اسی طرح موجودات مردہ اور زندہ میں منقسم ہیں، اور زندہ مخلوقات کی دو قسمیں ہیں، ایک تو وہ جن کو صرف حسی ادراک حاصل ہے اور وہ حیوان ہیں، دوسرے وہ جن کو حسی ادراک کے ساتھ عقلی ادراک بھی حاصل ہے، اور ادراک عقلی والی موجودات کی پھر دو قسمیں ہیں، ایک وہ جن کے معلومات میں شہوت اور غضب رکاوٹ ڈالیں اور وہ انسان ہے، دوسرے وہ جن کا ادراک مقدار مقدرات کے معارضہ سے پاک ہے۔ اس آخری قسم کی پھر دو قسمیں ہیں، ایک وہ جن کا ان مقدرات میں مبتلا ہونا ممکن ہے لیکن ہمیشہ سلامتی ہی حاصل رہی ہو، جیسے کہ ملائکہ۔ دوسری قسم میں وہ ذات ہے جس کے حق میں ایسی باتیں محال ہیں، اور وہ اللہ تعالی ہے۔ اس تقسیم میں تم کو معلوم ہو گیا ہوگا کہ فرشتہ انسان سے اوپر ہے اور انسان حیوان سے اوپر اور اللہ تعالی سب سے اوپر۔ بس وہ علی مطلق ہے کیونکہ وہ خود زندہ اور جہان کو زندہ کرنے والا ہے، اور علماء کے علوم کو پیدا کرنے والا، اور پاک اور ہر قسم کے عیوب سے منزہ ہے۔ ادھر بے جان چیز درجات کمال میں سب سے نیچے کے درجہ میں واقع ہوئی ہے، انتہائی رتبہ میں، خدا کے سوا اور کوئی چیز نہیں ہے۔ غرض اس طرح اس کی فوقیت اور علو کو سمجھنا چاہیے، کیونکہ یہ نام پہلے ادراک بصر کے لحاظ سے مقرر کیے گئے ہیں اور عوام کا درجہ ہے، پھر جب خواص لوگ عقلی ادراکات سے بہراور ہوئے اور ان کو آنکھ کے ادراک اور عقل کے ادراک میں موازنہ محسوس ہوا تو اس سے مطلق الفاظ بطور استعارہ اخذ کر لیے، جن کو خواص نے سمجھ لیا اور عوام نے نہیں سمجھا، جن کا ادراک حواس ظاہری سے آگے ترقی نہیں کر سکتا، جو جانوروں کا درجہ ہے، چنانچہ وہ کسی عظمت کا تصور محض طول و عرض کی روح سے اور علو کا تصور ظرف مکانی کی روح سے، اسی طرح فوقیت کا تصور بھی ظرف مکانی کی روح سے سمجھتے ہیں۔ اس بیان سے تم خدا کے عرش کے اوپر ہونے کا مطلب سمجھ گئے ہوگے، کیونکہ وہ تمام اجسام سے بڑا ہے، گویا وہ تمام اجسام کے اوپر ہے، اور وہ ذات موجود جو اجسام کی حدود سے محدود ہونے اور مقادیر کے ساتھ مقتدر ہونے سے منزہ ہے، متقدر ہونے سے منزہ ہے۔ وہ رتبہ میں مسبب کے سبب اجسام کے اوپر ہے، لیکن اس فوقیت کو عرش کے ساتھ جو ذکر کیا ہے تو اس کی وجہ یہ کہ عرش تمام اجسام سے بالا ہے، بس جو عرش سے بھی بالا ہوگا وہ سب سے بالا ہوگا۔ اس کی مثال ایسی ہے جیسے کوئی کہے کہ خلیفہ سلطان کے اوپر ہے، جس سے بتانا مقصود ہو کہ جب وہ سلطان سے بالا ہے تو ان تمام لوگوں سے بھی بالا ہوگا جو سلطان سے نیچے میں، یا وہ گو آدمی جو فوق کے معنی صرف ظرف مکان سمجھتا ہے۔ واقعہ ہنسی کے لائق ہے، اور بائیں ہما اگر اس سے پوچھا جائے کہ فلاں دو معزز شخص مجلس میں کس کس درجہ پر بیٹھتے ہیں تو اس کو کہنا پڑے گا کہ یہ شخص اس شخص کے اوپر بیٹھتا ہے، حالانکہ وہ جانتا ہے کہ یہ اس کے دائیں جانب بیٹھتا ہے۔ اور یہ بھی صحیح ہے کہ شخص کا اس شخص کے اوپر بیٹھنا یوں ہو سکتا تھا کہ اس کے سر پر بیٹھتا یا اس جگہ پر بیٹھتا جو اس کے سر پر بنی ہوئی ہوتی، پھر اگر اس کو کہا جائے کہ تم جھوٹ بولتے ہو تو وہ نہ اس کے اوپر بیٹھتا ہے نہ اس کے نیچے، بلکہ اس کے پہلو میں بیٹھتا ہوگا، تو وہ اس اعتراض سے آگ بگولا ہو کر کہے گا کہ کیا تم بھی کیا آدمی ہو کہ کچھ کا کچھ سمجھ جاتے ہو؟ جی، اس فوقیت سے مراد رتبہ کی فوقیت اور صدر کا قرب تھانا کے سر پر یا سر سے اونچے بیٹھنا۔ دیکھو، صدر مدارج منزل کا منتہی ہوتا ہے، صدر مدارج مجلس کا منتہی ہوتا ہے۔ جو شخص صدر سے قریب ہے وہ شخص کے اوپر ہے جو اس صدر سے دور ہے۔ اس بیان سے یہ نہیں سمجھا جاتا کہ جس ترتیب کی طرفیں ہوں اس میں بلا تعین ایک طرف کو فوق اور علو سے اور دوسری کو اس کے مقابل کے نام سے موسوم کر سکتے ہیں۔ تنبیہ: بندہ کا علی ہونا ممکن نہیں، کیونکہ وہ جو درجہ حاصل ہو سکتا ہے اس سے اوپر کوئی نہ کوئی درجہ ضرور ہوتا ہے، اور یہ انبیاء ملائکہ کے درجے ہیں۔ ہاں یہ ہو سکتا ہے کہ بندہ کوئی ایسا درجہ حاصل کرے جو انسان کی جنس سے سب سے اونچا ہو، اس کے اوپر کوئی درجہ نہ ہو۔ یہ درجہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے، لیکن علو مطلق کے مقابلہ میں قاصر ہے، کیونکہ ایک تو وہ صرف بعض موجودات کے لحاظ سے علو ہے نہ کہ کل کے لحاظ سے، دوسرے وہ وجود اور واقعہ کے لحاظ سے علو ہے نہ کہ بطریق وجوب، بلکہ یہ امکان اس کے مقارن ہے کہ کوئی ایسا انسان پایا جائے جو اس سے بھی بالا ہو۔ بس علی مطلق وہ ہے جس کو بحسب وجوب فوقیت حاصل ہونا کہ بالاضافت، اور نہ کہ بحسب وجود جس کے ساتھ نقیص کا امکان مقارن ہو۔ اسماء الحسنی نمبر 38: الکبیر، کبیر سے مراد صاحب کبریا، اور کبریا سے مراد ذات کمال ہے، اور کمال ذات کے معنی کمال وجود، اور کمال وجود میں دو باتیں شامل ہیں۔ پہلی بات، اس کا ازلی و ابدی دام ہے، پس جس وجود کے شروع میں عدم ہو یا آخر میں وہ ناقص ہے، اور اسی لیے جب کسی انسان کی عمر دراز ہو جاتی ہے تو اس کو کبیر کہتے ہیں۔ کبیر اس مقام میں استعمال ہوتا ہے جہاں عظیم استعمال نہیں کیا جاتا۔ بس جب وہ شخص کبیر کہلاتا ہے جس کے وجود کی مدت ایک محدود درجہ تک لمبی ہوتی ہے، تو وہ ذات جو ازل سے ابد تک قائم و دائم ہے اور جس پر عدم کا طاری ہونا محال ہے، وہ تو بطریق والا کبیر ہے۔ دوسری بات یہ کہ اس کا وجود وہ ہے جس سے ہر موجود کا وجود ہے، بس جس شے کا وجود فی نفسی ہی مکمل ہو، جب وہ کامل اور کبیر ہو تو وہ ذات جس سے تمام موجودات کا وجود ہو سب سے پہلے کامل اور کبیر ہے۔ تنبیہ: بندوں میں کبیر کامل شخص وہ ہے جس کی صفات کمال صرف اس میں بند نہ ہوں بلکہ دوسروں پر بھی اثر کریں۔ بس جس شخص کو اس کے پاس بیٹھنے کا موقع ملے، اس کو کچھ نہ کچھ اس کے کمال کا فیض پہنچے۔ بندہ کا کمال اس کی عقل، پرہیزگاری اور علم میں ہوتا ہے، بس کبیر وہ عالم اور پرہیزگار شخص ہے جو لوگوں کو ہدایت کرے اور اس قابل ہو کہ لوگوں کو پیشوا ہے جس کے نور اور علم سے لوگ روشنی حاصل کریں۔ اسی لیے حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا ہے کہ جو شخص صاحب علم ہو کر عمل بھی کرے تو عالم بالا میں عظیم کہلاتا ہے۔ اسماء الحسنی نمبر 39: الحفیظ، یعنی نگہبان، حفیظ بہت بڑی نگہبانی کرنے والے کو کہتے ہیں۔ یہ معنی حفظ کے معنی کو سمجھنے ہی سے سمجھ میں آ سکتے ہیں، اور حفظ دو طرح پر ہے: ایک تو موجودات کے وجود کو ہمیشہ قائم رکھنا، اس کے مقابلہ میں آدام ہے، اور اللہ تعالی آسمان، زمین، ملائکہ وغیرہ لمبی زندگی والی موجودات اور حیوانات و نباتات وغیرہ چھوٹی عمر والی موجودات کا حافظ ہے۔ دوم، جو حفظ کے زیادہ ظاہر معنی ہیں وہ متعدی اور متضاد چیزوں کو ایک دوسری سے بچانا ہے، اور اس متعدی سے وہ متعدی مراد ہے جو پانی اور آگ کے درمیان ہے، کیونکہ وہ دونوں طبعاً ایک دوسرے کے مخالف اور ایک دوسرے پر تعدی کرنے والے ہیں، یا تو پانی آگ کو بجھا دیتا ہے اور یا آگ پانی کو بخار کی صورت میں بدل کر ہوا بنا دیتی ہے، اور حرارت و برودت کا باہمی تضاد اور معاندت ظاہر ہے جو ایک دوسرے کو دباتی رہتی ہے، اس طرح رطوبت اور پیوست میں جو مخالفت ہے ظاہر ہے، اور تمام اجسام ارضی انہیں مخالف ارکان انہی مخالف ارکان سے مرکب ہیں، کیونکہ جاندار کے لیے حرارت غرضی کا ہونا ضروری ہے، اگر وہ نہ رہے تو زندگی نہ رہے، اور رطوبت بھی ضروری ہے جو اس کے بدن کی غذا ہوتی ہے جیسے خون وغیرہ، اور پیوست لازم ہے جس کے ساتھ اس کے اعضاء منضبط اور باہم پیوستہ و چسپاں رہتے ہیں، خصوصاً وہ اجزاء جو سخت ہیں جیسے ہڈی، اور برودت بھی ضروری ہے جو حرارت کی تیزی کو کم کرے تاکہ وہ معتدل رہے، اور باطنی رطوبتوں کو فوراً جلانے اور تحلیل کرنے نہ پائے۔ یہ چاروں ارکان باہم متعادی اور متنازع ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے ان کو انسان کے چمڑے اور جاندار کے بدن اور نباتات کے جسم میں اور تمام مرکبات میں جمع کر دیا ہے، اگر وہ ان کی حفاظت نہ کرتا تو وہ باہم بگاڑ پیدا کر کے ایک دوسرے سے پھٹ جاتے، اور ان کی باہمی ترتیب امتزاج باطل ہو جاتا، اور وہ معنی باطل ہو جاتا جس کو ترکیب و مزاج کے ساتھ قبول کرنے کے لیے وہ مستعد ہوا تھا۔ اللہ تعالیٰ اس کی حفاظت پہلے تو تعدیل قوی سے اور پھر امداد مغلوب سے کرتا ہے۔ تعدیل یہ ہے کہ مثلاً قوت بارت کا درجہ قوت ہار کے برابر ہوتا کہ جب وہ دونوں جمع ہوں تو ایک دوسری پر غالب نہ ہو سکیں، بلکہ ایک دوسری کی مدافعت کریں، کیونکہ جب ان میں سے کوئی غالب نہیں ہوتی مغلوب کون ہو، پس وہ ایک دوسری کا مقابلہ کریں، اور ان کے مقابلے اور برابری کے ساتھ ساتھ بدن کا قوام باقی رہے، اسی سے مراد اعتدال مزاج ہے۔ دوم، مغلوب کو اس چیز کے ساتھ امداد دینا جس سے وہ اپنی طاقت تازہ کر کے غالب کا مقابلہ کرے، مثلا حرارت برودت کو فنا کرتی اور سکھاتی ہے، پس جب وہ غالب آتی ہے تو برودت اور رطوبت کمزور ہو جاتی ہے، اور حرارت اور پیوست غالب آتی ہے، اور ضعیف کی امداد سرد تر جسم کے ساتھ ہو سکتی ہے، اور وہ پانی ہے۔ پیاس کا مطلب یہی ہے کہ سرد تر چیز کی ضرورت پیش آتی ہے، پس اللہ تعالیٰ نے سرد تر اشیاء برودت اور رطوبت کی مدد کے لیے بنائی ہے کہ جب ایک ان میں سے غالب ہو تو اس کی مخالف چیز کو مقابلہ میں کھڑا کر دیا جائے جس سے وہ دب جائے، اور یہ امداد ہے، اور یہ غذا او دوا کے بنانے سے اور ایسے آلات و اوزار پیدا کرنے سے جو اس میں کام دیتے ہیں اور ان کو استعمال کی توفیق عطا فرمانے سے یہ امداد تکمیل کو پہنچی ہے، اور یہ تمام امور حیوانات اور متضاد اجزاء کے مرکبات کے بدنوں کی حفاظت کے لیے ہیں، اور یہی اسباب ہیں جن کی بدولت انسان اپنے جسم کی داخلی آفتوں سے محفوظ رہتا ہے، اور وہ بعض خارجی اسباب سے بھی ہلاکت کا نشانہ بنا رہتا ہے۔ جیسے خونخوار درندے اور جانی دشمن، بس ان سے محفوظ رکھنے کے لیے چند ایسے جاسوس پیدا کیے ہیں جو دشمن کے قریب آنے کی اطلاع دیتے ہیں، اور وہ اس کے مقدمت الجیش ہیں، جیسے آنکھ، کان وغیرہ۔ پھر اس کے لیے طاقتور ہاتھ اور اسلحہ عطا کیے ہیں، جن میں سے بعض مدافعانہ کام دیتے ہیں، جیسے ذرہ اور ڈھال، اور بعض خارجہ جیسی تلوار، چھری، بندوق وغیرہ۔ پھر بسا اوقات انسان دفاع آفت سے عاجز آ جاتا ہے، اس کو اعلیٰ گریز سے مدد دی ہے، اور پاؤں سے چلنے والے جانداروں کے لیے پاؤں ہیں اور پرندے کے لیے بازو ہیں۔ اسی طرح خدا جلت قدرت کی حفاظت، جلت قدرت کی حفاظت عالم علوی و عالم سفلی کے ذرے ذرے اور پتے پتے پر حاوی ہے، یہاں تک کہ میوے کے گودے کو سخت چھلکے اور پودے کی تراوت کو رطوبت کے ساتھ محفوظ رکھتا ہے، اور جو میوہ صرف چھلکے سے محفوظ نہر ہے، اس کی حفاظت کانٹوں کے ساتھ کرتا ہے۔ جو میوہ صرف چھلکے سے محفوظ ہے، اس کی حفاظت کانٹوں کے ساتھ کرتا ہے جو اسی کے ساتھ پیدا ہوتے ہیں، تاکہ ان سے بعض تلف کرنے والے جانوروں کا دفیہ ہوتا رہے۔ بس کانٹے نباتات کے ہتھیار ہیں، جیسے حیوانات کے ہتھیار سینگ، پنجے اور کچھلیاں ہیں، بلکہ پانی کے قطرہ قطرہ کے ساتھ حفاظت کے اسباب ہیں جو ان کو مخالف ہوا سے بچاتے ہیں۔ دیکھو، اگر پانی کو کسی برتن میں مدت تک پڑا رہنے دیا جائے تو وہ ہوا بن جاتا ہے، اور ہوا اس سے تری کی صفت دور کر دیتی ہے۔ اگر تم پانی کے کسی برتن میں انگلی ڈبو دو اور پھر اس کو نکال کر الٹی کرو تو اس سے ایک قطرہ نیچے کو ڈھلک آئے گا، لیکن انگلی کے سرے پر آ کر رہ جائے گا، انگلی سے جدا نہ ہوگا۔ حالانکہ پستی کی طرف بہنا اس کا طبیعی خاصہ ہے، اگر وہ بہ جائے تو چھوٹا ہونے کے باعث ہوا کے غلبہ سے فنا ہو جائے گا، اس لیے وہ برابر جھکا رہتا ہے، حتیٰ کہ اس کے ساتھ باقی تری بھی شامل ہو جاتی ہے، جس سے وہ ایک بڑا قطرہ بن جاتا ہے اور فوراً ہوا کو چیرتا ہوا نیچے گر جاتا ہے۔ ہوا اس کو اپنی جنس میں ملا لینے پر قادر نہیں ہو سکتی، اور یہ اس کی حفاظت کی ایک صورت ہے، جبکہ وہ کمزور اور اس کا مخالف یعنی ہوا طاقتور ہوتا ہے، اور اس کو باقی تری کی امداد کی ضرورت ہوتی ہے۔ یہ حفاظت ایک فرشتے کی طرف سے ہوتی ہے جو اس پر مامور ہے۔ حدیث شریف میں وارد ہوا ہے کہ مہ کی ہر بوند کے ساتھ ایک فرشتہ ہوتا ہے جو اس کی حفاظت کرتا ہے، یہاں تک کہ وہ بوند زمین میں اپنی قرارگاہ پر جا پہنچتی ہے۔ اور حق یہ ہے کہ ارباب بصائر کا باطنی مشاہدہ اس پر دلالت کرتا ہے۔ غرض اس حدیث پر نہ صرف تقلید کی روح سے یقین کرنا چاہیے، بلکہ ازروع عقل بھی اس کو درست ماننا چاہیے۔ خدا کا آسمان و زمین اور ان کے درمیان کی اشیاء کو پیدا کرنا ایک ایسا مسئلہ ہے جس کے متعلق بحث کا سلسلہ بڑا طویل ہے، جیسے کہ باقی تمام افعال کے متعلق ہے، اور اسی سے اس اسم کے معنی معلوم کیے جا سکتے ہیں، نہ صرف لغوی اشتقاق کے سمجھنے سے، اور مجمل طور پر حفظ کے معنی معلوم ہو چکے۔ تنبیہ: بندوں میں سے حفیظ وہ ہے جو اپنے اعضاء اور دل کی حفاظت کرتا ہے، اور اپنے دین کو غضب کے حملے، شہوت کے فریب، نفس کے مکر اور شیطان کے دھوکے سے محفوظ رکھے، کیونکہ وہ تباہی کے گڑھے کے قریب ہے، اور ان بربادی بخش مہلکات نے اس کو چاروں طرف سے گھیر رکھا ہے۔ اسماء الحسنہ نمبر 40، المقیت یعنی مخلوق کو قوت یا روزی پہنچانے والا، اس کے معنی ہیں غذاؤں کا پیدا کرنے والا، اور بدنوں کی غذا یعنی کھانے کی چیزیں بدنوں تک پہنچانے والا، اور دلوں کی غذا یعنی معرفت دلوں تک پہنچانے والا۔ بس مقیت رازق کا ہم معنی ہے، لیکن اس کی نسبت خاص ہے، کیونکہ رزق غذا اور غذا کے سوا دوسری چیزوں کو شامل ہے، اور غذا وہ چیز ہے جو صرف قوامین بدن کو کافی ہو سکے۔ مقیت مستولی یعنی غالب اور قادر کے معنوں میں بھی آتا ہے، استعلائے قدرت اور علم کے ساتھ پورا ہوتا ہے۔ ان معنوں پر خداوند تعالی کا یہ کلام دلالت کرتا ہے، وَكَانَ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ مُقِيتًا یعنی اللہ اور اللہ ہر چیز پر مطلع اور قادر ہے۔ غرض اس لحاظ سے مقیت کے معنی میں قدرت اور علم کا مفہوم داخل ہے۔ علم کا بیان تو گزر چکا، قدرت کا بیان آگے آئے گا۔ اس معنی کی روح سے خدا کی صفت مقیت صرف صفت قادر کی نسبت اور صرف صفت عالم کی نسبت زیادہ مکمل ہے، کیونکہ وہ اکٹھے ان دونوں معنوں پر دال ہے، اور اس جہت سے یہ اسم ترادف سے نکل گیا۔ اسماء الحسنہ نمبر 41، الحسیب یعنی کافی۔ حسیب سے مراد ہے کافی، اور یہ وہ ہے کہ جو کوئی اس کا ہو جائے وہ اس کے لیے کافی ہو، اور اللہ تعالی سب کے لیے حسیب اور کافی ہے۔ اس وصف کی حقیقت خدا کے سوا اور کسی کے لیے متصور نہیں ہو سکتی، کیونکہ کفایت کے محتاج کو جو اس کی حاجت ہوگی تو اپنے وجود اور دوام وجود اور کمال وجود کے لیے ہوگی، اور خدا کے سوا ایسی کوئی چیز موجود نہیں ہے جو تنہا کسی چیز کے لیے کافی ہو، کیونکہ اللہ تعالی ہر چیز کے لیے کافی ہے، نہ کہ صرف اشیاء کے لیے، یعنی وہ اکیلا ہی کافی ہے کہ اس کے ساتھ اشیاء کا وجود متحصل ہو، اور اس کے ساتھ ان کا وجود ہمیشہ رہے، اور اس کے ساتھ ان کا وجود مکمل ہو۔ اور تم کو یہ ظن بھی نہیں کرنا چاہیے کہ جب تم کھانے پینے کی اور زمین اور آسمان اور سورج وغیرہ کی ضرورت ہوئی تو تم اس کے سوا کسی اور کے محتاج ہوئے، اور وہ تمہارے لیے کافی نہ تھا، کیونکہ اسی نے کھانے پینے کی چیزیں اور زمین و آسمان اور سورج وغیرہ چیزیں بنائی ہیں، وہی تمہارے لیے کافی ہے۔ اور یہ بھی خیال تک نہ کرو کہ جو بچہ ماں تک کا محتاج ہے، جو اس کو دودھ پلاتی ہے اور پرورش کرتی ہے، اللہ اس کا حسیب اور کافی ہے، بلکہ اللہ ہی اس کے لیے کافی ہے جس نے اس کی ماں کو پیدا کیا اور اس کے پستانوں میں دودھ بنایا، اور بچے کو دودھ پینے کی ہدایت کی، اور ماں کے دل میں شفقت اور محبت ڈال دی یہاں تک کہ اس نے بچے کو دودھ پینے دیا۔ بس انہی اسباب سے کفایت حاصل ہوئی ہے، اور اللہ اکیلا بچے کے لیے ماں کو پیدا کرنے والا ہے۔ اگر تم سے کہا جائے کہ اکیلی ماں بچے کے لیے کافی ہے تو تم فوراً ہاں میں ہاں ملا دو گے، اتنا کہنے کی توفیق نہ ہوگی کہ ماں اس کے لیے کافی نہیں ہے، کیونکہ وہ دودھ کا محتاج ہے، اور جب دودھ نہ ہو تو ماں کہاں کافی ہوگی۔ اگر یہ کہو گے کہ ہاں بچہ دودھ کا محتاج تو ہے، مگر دودھ بھی تو ماں ہی سے پیدا ہوتا ہے، بس وہ ماں کے سوا اور کسی کا محتاج نہ ہوا، مگر تم کو یاد رکھنا چاہیے کہ دودھ ماں کی طرف سے نہیں ہے، بلکہ کیا ماں اور کیا دودھ دونوں خدا کی طرف سے ہیں اور خدا کے فضل و کرم سے ہیں، بس وہ اکیلا ہر شخص کے لیے کافی ہے اور اس کے سوا کوئی ایسی شے نہیں ہے جو تنہا کسی چیز کے لیے کافی ہو، بلکہ اشیاء ایک دوسرے سے متعلق ہوتی ہیں اور سب کی سب خدا کی قدرت سے تعلق رکھتی ہیں۔ تنبیہ: بندہ کو اس وصف میں کوئی دخل نہیں ہے مگر بطریق مجاز بعید اور بلحاظ سرسری نظر اور ظن عام کے مجاز ہونا اس لحاظ سے ہے کہ گو وہ اپنے بچے کی تعلیم و تربیت کے لیے ہے، لیکن وہ فی الحقیقت کافی نہیں ہے، کیونکہ اللہ تعالی ہی فی الحقیقت کافی ہو سکتا ہے، کیونکہ بنفسی ہی تو خود اس کا اپنا وجود بھی قائم نہیں ہے اور نہ بنفسی ہی اپنے آپ کے لیے کافی ہے، تو غیر کے لیے کب کافی ہو سکتا ہے؟ بندہ کا کافی ہونا خلق عام کا عام کے لحاظ سے اس لیے ہے کہ اگر فرض کیا جائے کہ وہ مستقل بالکفایت ہے تو بھی وہ اکیلا کافی نہیں ہو سکتا، کیونکہ وہ ایسے محل کا محتاج ہے جو اس کے فعل اور کفایت کو قبول کر سکتا ہو، کم از کم ایک کا محتاج ہوگا جو محل علم ہے تاکہ وہ تعلیم میں کافی بن سکے، اور ایک معدہ چاہیے جو کھانا پہنچنے کی جگہ ہوتا ہے تاکہ وہ بدن میں کھانا پہنچانے کے لیے کافی ہو سکے، علاوہ ان کے وہ اور بہت سے اشیاء کا محتاج ہوگا جس کا کوئی شمار نہیں ہے، اور ان میں سے کوئی شے بھی اس کے اختیار میں نہیں ہے، اور خدا کا کافی ہونا اس لیے صحیح ہے کہ وہ خالق فعل ہے اور خالق محل ہے اور شرائط قبول کا خالق ہے۔ بندہ کا کافی کہلانا سرسری نظر سے اس لیے ہے کہ بسا اوقات ایک فائل پر نظر پڑتی ہے اور اس کے سوا اور کسی کا خیال بھی دل میں نہیں گزرتا، بس وہ دیکھتا ہے یہ فائل ہی کافی ہے، حالانکہ فی الحقیقت ایسا نہیں ہے۔ ہاں، بندہ کا حصہ جو اس اسم سے ہو سکتا ہے وہ یہ ہے کہ اس کی ہمت و ارادہ میں خاص اللہ تعالی نے اس لیے اس کے لیے کافی ہو، یعنی اللہ کے سوا کسی کا ارادہ نہ کرے، نہ جنت کی خواہش رکھے، نہ اس کا دل دوزخ سے بچنے کی تدبیر کرنے میں مصروف رہے، بلکہ خاص خدا کے خیال میں ڈوبا رہے، اور جب اس کے جلال کا پرتو اس پر پڑے تو کہے بس یہی مجھے کافی ہے، اس کے سوا مجھے اور کچھ درکار نہیں، باقی اشیاء خواہ ہاتھ سے جائیں یا رہیں۔ اسماء الحسنی نمبر 42: الجلیل یعنی بزرگ تر۔ جلیل کے معنی جلال کی صفتوں سے موصوف، اور جلال کی صفتیں ہیں غنا، ملک، تقدس، علم، قدرت وغیرہ، جو پیچھے مذکور ہو چکی ہیں، بس ان سب صفات کا جامع جلیل مطلق ہے، اور جو ان میں سے بعض کے ساتھ موصوف ہو اس کی جلالت اسی قدر ہے جتنی صفتوں سے وہ موصوف ہو۔ جلیل مطلق صرف اللہ تعالی ہے، گویا کبیر کا مطلب کمال ذات ہے، اور جلیل کا کمال صفات ہے، اور صفات سب کی سب ادراک بصیرت بصیرت کی طرف منسوب ہیں، بائیں حیت کہ وہ بصیرت پر حاوی ہو جاتی ہیں اور بصیرت ان پر حاوی نہیں ہوتی. صفات جلال جب اس بصیرت کی طرف منسوب کی جائیں جو اس کو ادراک کرتی ہیں تو اس کو جمال کہتے ہیں، اور ان سے متصف ہونے والا جمیل کہلاتا ہے. اسم جمیل اصل میں صورت ظاہری کے لیے موضوع ہے جو نظر سے محسوس ہوتی ہے، جبکہ وہ اس طرز کی ہو کہ نگاہ پسند کرے. پھر وہ صورت باطنی کے لیے منقول کیا گیا جو بصیرت یعنی عقلی نگاہ سے ادراک کی جاتی ہے، یہاں تک کہ کہا جاتا ہے فلاں شخص سیرت جمیلہ رکھتا ہے، اس میں خلق جمیل ہے، اور یہ صورت نظر عقلی سے اور یہ صورت نظر عقلی سے ادراک کی جاتی ہے نہ کہ ظاہری نظر سے. غرض کے باطنی صورت جبکہ کامل متناسب اور ان تمام کمالات کی جامع ہو جو اس کے لائق ہوں اور جیسی چاہیں، وہ صورت بصیرت باطنہ کے لیے جو ادراک کرتی ہیں پسندیدہ اور دلکش ہے، جس کے نظارے سے ایک ایسی لذت لطف اور سرور حاصل ہوتا ہے جو بصارت ظاہری کے ذریعے سے ظاہری صبیح و ملیح شکلوں کا نظارہ کرنے والے کو حاصل نہیں ہوتا. جمیل مطلق خاص اللہ تعالی ہے، کیونکہ دنیا میں جو جمال و کمال اور حسن و دل ربانی ہے اسی ذات کے انوار اور صفات کے آثار سے ہے، اور ایسا موجود اس کے سوا اور کوئی نہیں ہے جس کو کمال مطلق حاصل ہو اور اس کا کوئی ثانی وجوداً یا امکاناً نہ ہو. اس لیے اس کا عارف اور اس کے جمال کا مشاہدہ کرنے والا اس قسم کی لذت اور سرور محسوس کرتا ہے جس کے آگے جنت کی نعمتیں اور ظاہری صورتوں کی خوش نمائیاں ہیچ ہیں، بلکہ صورت ظاہری کے جمال کو معانی باطنہ کے جمال سے جو کہ بصیرت کے ذریعے سے ادراک میں آ سکتا ہے کوئی مناسبت نہیں ہے. اس امر کو کتاب احیاء العلوم الدین کی کتاب المحبت میں بیان کیا گیا ہے. بس ثابت ہوا کہ وہ جلیل اور جمیل ہے، اور ہر جمیل دیدار کرنے والے کے لیے محبوب و معشوق ہوتا ہے، تو اس کا لازمی نتیجہ ہے کہ وہ محبوب ہو، مگر ان لوگوں کے نزدیک جو اس کی معرفت سے بہرہ رکھتے ہیں، جیسے ظاہری دل پسند صورتیں محبوب ہوتی ہیں، مگر ان لوگوں کے نزدیک جو آنکھیں رکھتے ہیں نہ کہ اندھوں کے نزدیک. تنبیہ: بندوں میں سے جلیل اور جمیل وہ ہے جس کی باطنی صفات اچھی ہوں، جن سے ارباب بصیرت کے دل لذت پائیں. رہا جمال ظاہری سو وہ ایک کم قدر چیز ہے. اسماء الحسنی نمبر 43. الکریم یعنی بزرگ. کریم وہ ہے کہ جب قدرت پائے تو معاف کرے، اور جب وعدہ کرے تو اس کو پورا کر دکھائے، اور جب دینے لگے تو توقع سے بڑھ کر دے، یہ نہ دیکھے کہ کس کو دیتا ہے اور کتنا دیتا ہے. جب اس کو چھوڑ کر کسی اور کے سامنے حاجت پیش کی جائے تو اس کو منظور نہ کرے. جو شخص اس سے التجا کرے اس کو یوں ہی نہ ٹالے، بلکہ اس کو وسیلوں اور سفارشوں کا بھی محتاج نہ رکھے. بس جس میں یہ تمام صفات سچ مچ جمع ہوں، بناوٹی نہ ہوں، وہ کریم ہے، اور وہ صرف اللہ تعالی ہے. تنبیہ: ان صفات سے مزین ہونے کا فخر کبھی کبھی بندہ بھی حاصل کر لیتا ہے، لیکن صرف بعض امور میں اور ایک قسم کی تکلیف سے حاصل کرتا ہے. اسی لیے کبھی کبھی وہ کریم کی صفت سے موصوف کیا جاتا ہے، لیکن کریم مطلق کی نسبت سے وہ ناقص ہے، اور بندہ اس صفت سے کیوں نہ موصوف ہو، جبکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ انگور کی بیل کو کرم نہ کہو، کیونکہ کرم مسلمان آدمی ہو سکتا ہے۔ کہتے ہیں کہ انگور کی بیل کو کرم اس لیے کہتے ہیں کہ وہ ایک پاکیزہ اور اچھے پھل والا درخت ہے، جس کا پھل قریب ہی سے بآسانی ہاتھ آ جاتا ہے، نہ کانٹے ہیں نہ کوئی اور آزار اور نہ کوئی اور ضرر رساں چیز ہے، بخلاف کھجور کے۔ اسماء الحسنی نمبر 44، الرقیب یعنی نگہبان۔ رقیب کے معنی العلیم و حفیظ، یعنی ہر شے کی حالت سے بخوبی واقف اور اس کا نگہبان۔ پس جو ذات کسی شے کی ایسی نگہبان ہو کہ اس سے کسی وقت بھی غافل نہ ہو اور اس پر لازمی طور سے ہمیشہ نظر رکھے، اس کو رقیب کہتے ہیں۔ گویا صفت کے مفہوم میں علم اور حفظ داخل ہیں، لیکن اس اعتبار سے کہ وہ لازم اور دائم ہیں اور اس شے سے نسبت رکھتے ہیں جس سے خدا آفات کو دفع کرتا ہے۔ تنبیہ: بندہ کے لیے مراقبہ کا وصف اس وقت محمود ہے جبکہ وہ خدا کے لیے اور اپنے دل کے لیے ہو، اور یہ اس طرح ہے کہ مراقبہ کرنے والا یقین رکھے کہ اللہ تعالی ہر امر میں اس کا رقیب اور شاہد ہے، اور یہ یقین رکھے کہ نفس بھی میرا دشمن ہے اور شیطان بھی، یہ دونوں موقع کے انتظار میں ہیں کہ اس کو غفلت اور دین کی مخالفت پر آمادہ کریں، لہٰذا وہ ان سے بچنے کی تدبیر کرے کہ ان کی گھاتوں، مکروں اور جست کرنے کے موقعوں کو تاڑتا رہے، حتیٰ کہ ان کے تمام راستے اور سوراخ بند کر دے۔ یہ مراقبہ ہے۔